الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم مختصر خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں 29ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے 29ویں پارے میں مجموعی طور پر 11 مکمل سورتیں ہیں سورہ ملک سے لے کر اور سورہ مرسلات تک اور سب سے پہلے سورہ ملک اس سورہ مبارکہ کا خاص موضوع ہے اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ موت و حیات کی حکمت کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ تبارک و تعالی نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ انسانوں کے لیے اس لیے جاری فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اے انسانوں تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے دنیا کی زندگی میں ہمارا ایک امتحان ہو رہا ہے اور پھر موت کے بعد آخرت کی زندگی میں نتیجے کا اعلان ہوگا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے وہ آخرت کی ابدی زندگی میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور اس کے برعکس جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اللہ کے احکامات سے گریز کیا اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا وہ قیامت کے دن جہنم کے ابدی عذاب سے دوچار ہوں گے وہ جہنم میں بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کے پیغام کو رسولوں کی تعلیمات کو غور سے سنا ہوتا یا خود ہی ہم نے ان پر غور کر لیا ہوتا تو آج ہم اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے لیکن اس روز ان کی یہ ندامت ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حیوانی اور انسانی زندگی کے فرق کو واضح فرمایا کہ انسان دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک انسان وہ ہے جس کا کوئی واضح مقصد زندگی ہے ہی نہیں وہ صرف اپنے حیوانی تقاضوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہے پیٹ بھرنے کے لیے نسل بڑھانے کے لیے اپنی نسل کی حفاظت کرنے کے لیے اور اپنا سر چھپانے کے لیے بس اسی میں وہ لگا ہوا ہے وہ حقیقت میں انسان کی صورت میں حیوان ہے بقول ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ وہ زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہے اس کا حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے سے اوپر اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہاں ایک شخص وہ ہے کہ جو دنیا میں کوئی اعلیٰ کام کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی واضح مقصد زندگی ہے وہ واقعتاً انسان کہلانے کا حقدار ہے اور پھر اعلیٰ ترین کام کیا ہو سکتا ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یعنی دعوت دین کے ذریعے سے نو انسانی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش اور اقامت دین کی جد و جہد کے ذریعے سے انسانیت کو ظالمانہ اور جابرانہ نظام سے نجات دلانے کے لیے محنت اللہ ہمیں بھی دعوت دین اور اقامت دین کے لیے اپنا مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد سورہ قلم اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مخالفین کی ذلت کا بیان ہے پہلے رکوع میں یہ بات بیان ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. اللہ نے پہلے رکوع میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوئی کی اور آپ کو تسلی دیتے فرمایا کہ مخالفین جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ ہرگز مجنون یا دیوانے نہیں ہیں, آپ تو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. کیا اتنے اعلیٰ اخلاق کی حامل ہستی مجنون ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مخالفین کے گھٹیا کردار کو نمایاں کیا اور واضح کیا کہ ان مخالفین کو اللہ اسی طرح سے آزما رہا ہے جس طرح سے ماضی میں باغ والوں کو آزمایا گیا تھا. باغ والوں کو باغ ان کے والد نے لگا کر دیا تھا, والد کے مرنے کے بعد اس باغ سے فائدہ اٹھا رہے تھے, لیکن ان میں ایک دنیا داری آ گئی, بخل آ گیا. انہوں نے طے کیا کہ آئندہ ہم اس باغ سے کسی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات و رات ان کے باغ کو اجاڑ دیا. یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایک عذاب. باغ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور تسلیم کیا کہ انا کنا ظالمین, بے شک ہم ہی ظالم تھے, انا کنا طاغین, بے شک ہم ہی حد سے گزرنے والے تھے. اسا ربنا ان یبتلنا خیرا منہا, ممکن ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بہتر عطا فرما دے. انا الی ربنا راغبون, ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو باغ والے جھٹکا لگنے کے بعد سیدھی راہ پر آئے. اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر کے اہل مکہ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی ایک ایسا شہر تمہارے جد امجد کی طرف سے آباد ملا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے, کہ ان کی دعا کے نتیجے میں یہاں پر امن و امان بھی, یہاں پر اس کی فراوانی بھی ہے, لیکن تم بھی باغ والوں کی طرح تم بھی بخل سے کام دے رہے ہو, سرکشی سے کام دے رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کر رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے اور عذاب آنے کے بعد پھر تمہیں کوئی ندامت ہو. بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی اپنے رویے کی اصلاح کر لو. دوسرے رکوع میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی ذلت کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں اس تصور کی نفی فرمائی کہ تمام انسان, خواہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں, اللہ سبھی کو بخش دے گا. نعمتوں والی جنت فرمایا صرف فرما برداروں کے لیے ہے, اور اگر مجرموں نے توبہ نہ کی تو پھر انہیں اپنے جرائم کی سزا مل کر رہے گی. اللہ نے شریعت اس لیے دی ہے کہ اس پر عمل ہو, ایسا نہیں کہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے اور سبھی بخش دیے جائیں گے. پھر روز قیامت کا ایک خاص منظر بیان ہوا جب اللہ تبارک و تعالی کی خاص تجلی کا ظہور ہوگا اور تمام انسانوں کو اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی. کچھ بد نصیب یہ سعادت حاصل کرنے سے محروم ہوں گے, شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی. کیوں یہ ذلت کیوں نے دیکھنی پڑی؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہیں دنیا میں جب نماز کی طرف بلایا جاتا تھا, مؤذن پکار کر کہتا تھا حیا علی الصلاح حیا علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف, تو وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے تھے. اللہ ہمیں پنج وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ حاقہ, اس سورت میں آخرت کا ذکر بڑے مؤثر اسلوب میں بیان ہوا ہے. پہلے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی کہ جیسا کردار ہوگا ویسا ہی انسان کا اور قوموں کا انجام ہوگا. اللہ تعالی نے اس سورت کے شروع میں یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کا واقع ہونا بھڑک ہے. الحاق کا قیامت کا ایک نام ہے, حق ثابت ہونے والی قیامت واقع ہوگی. قوم عاد, قوم سمود, آل فرعون, قوم لوط اور قوم نوح نے اس حقیقت کو جھٹلایا اور شدید عذاب کا مزہ چکھ کر دنیا سے چلے گئے. روز قیامت اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا, وہ خوشی خوشی اپنا نام اعمال دوسروں کو دکھاتے پھریں گے, اور اب وہ جنت میں بڑے اطمینان کے ساتھ راحتوں سے بھرپور زندگی میں نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے. اس کے برعکس مجرموں کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب وہ نالے اور فریاد کریں گے کہ کاش ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے نہ آیا ہوتا, ہمارا دنیا کا مال و اسباب ہمارے کچھ کام نہ آیا، حکم دیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو اور زنجیروں میں جکڑ دو، اب کوئی ان کا دوست یا حمایتی نہ ہوگا، اور ان کی غذا زخموں کا خون اور پیپ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. دوسرے رکوع میں یہ حقیقت بیان ہوئی کہ قرآن اللہ کا کلام اور یقینی حق ہے. اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کسی شاعر یا کائن کا کلام نہیں، اور اگر معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو خود سے بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کی پکڑ کرتے، اور کوئی ان کو ہماری پکڑ سے بچا نہ سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، جن کی سچائی کی تصدیق ان کے دشمن بھی الصادق کہہ کر کر رہے ہیں. ایسی عظیم ہستی ہرگز کسی خود ساختہ کلام کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتی. قرآن یقینی حق ہے، جو لوگ اسے حق نہیں مان رہے عنقریب وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے. اس کے بعد سورہ معارج. اس سورہ مبارکہ میں اچھے اور برے کردار کی وضاحت آئی. پہلے رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار کیا ہے اور ناپسندیدہ کردار کیا ہے. سورت مبارکہ کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ صبر کریں، عنقریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جو ٹالا نہ جا سکے گا. روز قیامت ایک مجرم خود کو بچانے کے لیے بطور فدیہ اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، بلکہ پورے کنبے کو پیش کرنا چاہے گا، لیکن خود کو دیکھتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا. حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کم ظرف ہے. تکلیف آئے تو واویلا کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، اور اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے اور دوسروں کو اس کے فیض سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، اللہ کے محبوب بندے ایسا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، محرومین کی مالی امداد کرتے ہیں. اس سب کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری یہ خدمات اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. یہ لوگ جنسی بیرہ روی سے بچتے ہیں، عہد و امانت کی پاسداری کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگوں کا جنت میں بھرپور اکرام ہوگا. اس کے بعد دوسرے رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ذلیل اور رسوا ہوں گے. دوسرے رکوع میں ان مشرکین کی مذمت کی گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے. خبردار کیا گیا کہ عنقریب وہ اپنے جرائم کی سزا پائیں گے. روز قیامت قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جب دوڑ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کی نگاہیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور چہروں پر روسیائی چھائی ہوئی ہوگی. یہی وہ دن ہے جس روز انہیں جرائم کی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. اس کے بعد سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور پھر ان کی فریاد کا ذکر ہے. پہلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر. فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھی کہ دیکھو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو. حضرت نوح علیہ السلام اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، تنہائی میں بھی سمجھایا اور علل اعلان بھی پکارا، انہیں دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، اللہ سے بخشش مانگو، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دنیا میں بھی مال و اولاد، سرسبز و شاداب باغات سے نوازے گا. لیکن قوم نے میری بات کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، منہ پھیر کر چل دیے اور بڑے تکبر کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرا دیا. دوسرے رکوع میں اب حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور ان کی اپنی قوم کے حق میں بدعا کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ میری قوم نے میری بات ماننے کے بجائے سرکس سرداروں کی پیروی کی، ان سرداروں نے میرے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی. اے اللہ، اب ان کے لیے گمراہی کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہ فرما. زمین پر کافروں کا بستہ ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں، ان کے لیے سوائے تباہی و بربادی کے اور کسی چیز کا اضافہ نہ فرما، البتہ میری، میرے والدین اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی، ظالم قوم کو تباہ و برباد کیا اور اہل ایمان کو اللہ نے عذاب سے محفوظ رکھا۔ سورہ جن، اس سورہ مبارکہ میں جنات کی ایمان افروز دعوت کا بیان ہے۔ پہلے رکوع میں ایمان لانے ہی میں خیر ہے، یہ مضمون بیان ہوا۔ پہلے رکوع میں جنات اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے جو توحید یعنی کامیابی کی راہ دکھا رہا ہے، اس کے برعکس ہمارا ہم جنس ابلیس لعین وہ احمق ہے جو ہمیں گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نافرمانی کر کے اللہ کو زمین یا آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ اختیار کریں۔ جو قرآن پر ایمان نہیں لائے گا وہ بڑھتے چڑھتے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اس رکوع میں اللہ نے یہ حقیقت بھی بیان کی کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، لہذا کم از کم اللہ کے گھروں کو تو شرک کی گندگی سے پاک رکھو، کم از کم مسجدوں میں تو اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ دوسرے رکوع میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داری کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیں کہ لوگو، میں تمہارے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اگر میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا تو مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ کا ڈر ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ختم نبوت کی وجہ سے ابھی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے کہ ہم نو انسانی تک اللہ کے پیغام کو، قرآن مجید کو پہنچائیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سرخرو ہوں گے، اور نہ کیا تو پھر ہمیں بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کے پیغام کو نو انسانی تک پہنچانے کی توفیق اور اس کے لیے ذوق و شوق اور مال و جان کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مزمل، اس سورہ مبارکہ میں تزکیہ نفس کے لیے قرآن کا لائحہ عمل مذکور ہے۔ پہلے رکوع میں تزکیہ نفس کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ ان قریب ان پر دعوت اور اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے گا، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے روحانی ترقی اور قلبی ثبات کا حصول ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے راتوں میں اٹھ کر اوسطاً آدھی رات انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کر تاثیر لیتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے رہیں، اور سب سے کٹ کر اللہ ہی سے جڑ جائیں، اللہ ہی پر توکل کریں، مخالفین کی باتوں پر صبر کریں، اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کشی کریں تاکہ بعد میں بھی ان کے سامنے حق کی دعوت رکھنے کا موقع رہے۔ عنقریب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے مخالفین کو جہنم میں ڈالے گا، ایسی جہنم کے جس میں دہکتی ہوئی آگ ہے، حلق میں اٹکنے والی کانٹے دار غذا ہے، اور وہ بیڑیاں ہیں کہ جن میں یہ مجرمین جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں قیام اللیل کے حکم میں تخفیف کا ذکر ہے۔ دوسرے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اللہ نے تحسین فرمائی کہ وہ کبھی ایک تہائی رات، کبھی نصف رات، اور کبھی دو تہائی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز کے دوران ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کو سہولت دی کہ پنج وقتہ نماز اب فرض ہو گئی ہے، لہذا اب ان کے لیے تہجد یعنی قیام اللیل کی فرضیت ختم کی جاتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ دن میں اپنی معیشت کے لیے، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے اور دیگر سرگرمیوں کے لیے بڑی مشقت اٹھاتے ہیں، لہذا اب اللہ نے انہیں رعایت دی ہے کہ اپنی سہولت سے جتنی دیر بھی ممکن ہو قیام اللیل کی سعادت حاصل کریں۔ البتہ پنج وقتہ نماز باقاعدگی سے ادا کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کریں، ان کا دیا ہوا مال اللہ کے یہاں محفوظ ہے اور انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ سورہ مدثر ایمان بالآخرت کا مؤثر بیان اس سورہ مبارکہ میں وارد ہوا۔ پہلے رکوع میں حکم دیا گیا اللہ کی بڑائی کو قائم کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بھاری ذمہ داری کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا سورہ مزمل میں، وہ بھاری ذمہ داری اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں آپ پر ڈال دی۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں اور یہ کام اس وقت تک کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی کی بڑائی کا نظام دنیا میں بالفعل قائم ہو جائے۔ قم فانذر وربک فکبر، اے نبی اٹھئے، لوگوں کو خبردار کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی کو بالفعل دنیا میں بڑا کیجئے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کرنی بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کی ایک جماعت تیار کرنی ہے، اس جماعت کو اہل باطل سے ٹکرانا ہے اور اہل باطل کو شکست دے کر اللہ تبارک و تعالی کے دین کو غالب کرنا ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ کے رسول کے ایک دشمن ولید بن مغیرہ کے کردار کی خباثت بیان کی گئی اور اس بدبخت کو اس جہنم کی وعید سنائی گئی کہ جس پر 19 فرشتے مامور ہیں۔ دوسرے رکوع میں جہنم میں لے جانے والے جرائم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک مکالمے کا ذکر کیا۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تم کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالے گئے ہو؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جواب کسی کافر کا نہیں ہو سکتا، کافر کا تو جواب یہ ہوگا کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ جواب کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے، ہے مسلمان لیکن ایسا بد نصیب ہے کہ نماز تک نہیں پڑھتا۔ تو وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دین حق کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ لیکن جہنمیوں کا یہ اعتراف اب انہیں کو فائدہ نہ دے گا اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام آئے گی۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ قیامہ قیامت کے مناظر کا بیان۔ پہلے رکوع میں انکار آخرت کی زوردار نفی ہے۔ اللہ تعالی نے اس رکوع میں ان تمام تصورات کی زوردار نفی فرمائی جو آخرت کے حوالے سے انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آگاہ کیا گیا کہ قیامت ایسی یقینی شے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر انسان کے اندر ضمیر جو ہر نیکی پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور ہر بدی پر انسان کو پشیمان کرتا ہے، ثابت کر رہا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نہیں چاہتا کہ وہ جن گناہوں کی لذت لے رہا ہے انہیں چھوڑ دے، اس لیے وہ گناہوں کی باس پرس کی یقینی خبر کو جھٹلا رہا ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو قرآن مجید سے بڑی والہانہ محبت ہے اور آپ نزول قرآن کے وقت نازل ہونے والی آیات کو حفظ کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے ہیں، آپ ایسا نہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہے کہ وہ قرآن مجید کو آپ کے مبارک سینے میں محفوظ فرما دے گا اور آپ کے ذریعے سے نہ صرف ان آیات کو بیان کروا دے گا بلکہ ان کی وضاحت بھی آپ کے ذریعے سے کرا دے گا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اچھے کام کے لیے جلدی کر رہے ہیں، انسانوں کی اکثریت دنیا کی وقتی اور گھٹیا نعمتوں کے لیے جلدی کرتی ہے اور آخرت کے بڑے دن کو بھول جاتی ہے، حالانکہ اس دن مجرموں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور اس کے برعکس نیک لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ رکوع کے آخر میں انسان کی موت کا تذکرہ ہے کہ جب وہ آ جاتی ہے تو پھر اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ موت کی سختی کے وقت پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے اور بالآخر انسان خالق کی حقیقی سے جا ملتا ہے، اللہ تعالی ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے۔ دوسرے رکوع میں یہ مضمون بیان ہوا کہ کیا انسان سے حساب کتاب نہ ہوگا۔ اس رکوع میں ایسے شخص کی شدید مذمت کی گئی جس نے سرکشی کی روش اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اللہ کے سامنے سر جھکایا، اس کے برعکس بڑے تکبر سے دینی تعلیمات کو جھٹلایا۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے مقصد اور آزاد پیدا کیا گیا ہے، جو جی میں آئے کرتا رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں؟ نہیں، جس اللہ نے اسے نطفے سے بنایا ہے وہ اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور دنیا میں اس کے طرز عمل کے حوالے سے باز پرس کرے گا۔ اس کے بعد سورہ دہر ناشکری اور شکر گزاری کا نتیجہ، یہ اس سورت کا خاص موضوع ہے۔ پہلے رکوع میں شکر گزاری کی راہ اور اس کے حسین انجام کو بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو نیکی اور بدی کا شعور دے دیا ہے، اب اسے اختیار دیا ہے، چاہے تو نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور یا پھر بدی کی راہ پر چل کر ناشکری کرے۔ البتہ بدی کی راہ پر چلنے والوں کا انجام برا ہوگا، نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے اور دنیا میں کسی بدلے، یہاں تک کہ لوگوں کی طرف سے شکریہ کے بھی طلبگار نہ تھے۔ ان کو جنت میں مختلف مشروبات اور پسندیدہ غذائیں چاندی کے برتنوں میں پیش کی جائیں گی، ان کی خدمت کے لیے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے حاضر ہوں گے، انہیں ریشمی لباس سے مزین کیا جائے گا، اللہ انہیں پاکیزہ شراب کے جام پلائے گا اور فرمائے گا کہ یہ تمہاری نیکیوں کی جزا ہے۔ اللہ یہ نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوسرے رکوع میں یہ بات بیان کی گئی کہ نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، کافر دنیا کی وقتی اور گھٹیا لذتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کے بڑے بھاری اور مشکل دن سے غافل ہیں۔ دانش مندی یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعے سے آخرت کے دن کے لیے تیاری کی جائے، البتہ نیکیوں کے لیے اللہ ہی سے توفیق مانگی جائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نیکی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کے لیے۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں اللہ کے رسول کی یہ مسنون دعا منقول ہوئی، نقل ہوئی۔ سورہ مرسلات، اس سورہ مبارکہ میں آخرت کا ذکر بڑے جلالی اسلوب میں آیا ہے۔ پہلے رکوع میں دعوت دی گئی جھٹلانے والوں کو کہ ذرا غور تو کرو کہ تم آخرت کو کس بنیاد پر جھٹلا رہے ہو۔ اللہ تعالی کی قدرت کی کئی مظاہر بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ جو اللہ ایسی عظیم قدرتوں کا حامل ہے، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں لوگوں کو تباہی و بربادی کی وعید سنائی، اور ایسے لوگوں کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ماضی کی تباہ ہونے والی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی، انہیں غور کرنے کی دعوت دی کہ دیکھو اللہ نے انہیں کس طرح ایک گندے پانی کی بوند نطفے سے تخلیق کیا ہے، اللہ نے کس طرح سے زمین کو کشادہ بنایا ہے، کس طرح سے بڑے بڑے وزنی پہاڑوں کو زمین پر جمع دیا ہے، اور انسانوں کے مختلف ضروریات کی تکمیل و تسکین کے لیے کس طرح پانی زمین پر بہا دیا ہے۔ کیا ایسی قدرت رکھنے والا خالق انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت یعنی فیصلے کا دن آ کر رہے گا اور ان مجرموں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دن وہ شرمندگی سے بات کرنے کے قابل نہ ہوں گے اور پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ دوسرے رکوع میں متقین اور مجرمین کے انجام کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں بشارت دی گئی کہ متقین کے لیے جنت کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، خوش ذائقہ مشروبات ہیں اور لذیذ میوجات ہیں. جنت میں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے انعام کے طور پر بے فکر ہو کر جو چاؤ کھاؤ اور پیو. اس کے برعکس مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن جیسے عظیم کلام کو سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے اور اللہ تعالی کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. تیسواں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، قرآن مجید کے تیسویں اور آخری پارے میں مجموعی طور پر 37 مکمل صورتیں شامل ہیں، سورہ نبا سے لے کر اور سورہ ناس تک. سب سے پہلے سورہ نبا. سورہ نبا میں فانی دنیا اور ابدی آخرت کا بیان ہے. پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ لوگ قیامت کی عظیم خبر کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں. کسی کے خیال میں دوبارہ جی اٹھنا ناممکنات میں سے ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے معبود سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے، کسی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی مال و دولت سے نوازا گیا ہے اور قیامت میں بھی یہ انعامات ہمیں ملیں گے. جواب دیا گیا اصل معاملہ کیا ہے، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد اس رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں کا بیان ہے. اللہ نے آسمان، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، رات، دن، انسانوں کے لیے نیند، پھر بارشیں، باغات، کھیتیاں، غرض انسان کے فائدے کے لیے کئی نعمتیں بنائی ہیں. البتہ یہ سب کی سب نعمتیں عارضی ہیں، فانی ہیں. فیصلے کا دن اپنے طے شدہ وقت پر آ جائے گا. اس روز سرکشوں کے لیے سوائے عذاب کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں میدان حشر کا منظر بیان ہوا. دوسرے رکوع میں بشارت دی گئی کہ روز قیامت متقیوں کو ان کی نیکیوں کے حساب سے پورا پورا انعام مل جائے گا. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میدان حشر میں تمام انسان اور فرشتے صف باندھے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی. جو بھی بولے گا اللہ کی اجازت سے بولے گا اور اللہ کے سامنے کسی کی بھی بے جا سفارش نہیں کرے گا. بدنصیب کافر نامہ اعمال میں اپنے تمام سیاہ اعمال دیکھے گا اور حسرت سے کہے گا کہ کاش میں انسان نہیں مٹی ہوتا اور آج اس برے انجام سے دوچار نہ ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. سورہ نازعات، قیامت کا عبرت انگیز بیان اس سورہ مبارکہ میں آیا. پہلے رکوع میں موت اور قیامت کے مناظر کا بیان ہے. خبردار کیا گیا کہ موت کے وقت دنیا دار آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے. اس کی ساری محنتیں مختلف مال و اسباب کی صورت میں دنیا ہی میں ہوتی ہیں. اس کا دل دنیا میں لگا ہوتا ہے. بہت مشکل سے اس کی جان کو چھڑایا جاتا ہے. اس کی جان آسانی سے نہیں نکلتی. جہاں انسان کا مال وہیں انسان کا دل. لہذا فرشتوں کو اس کے جسم میں ڈوب کر اور گھسیٹ کر بڑی مشکل سے اس کی جان نکالنی پڑتی ہے. اللہ تعالی ہم پر موت کی سختیوں کو آسان فرمائے. اس کے برعکس جو نیک لوگ ہوتے ہیں، فرشتے بڑی انسانی سے ان کی جان نکال لیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ کوئی بند کھولا جائے اور بس بند کھولا کسی مشکیزے کا، اندر سے قطرہ پانی فوری نکلا. اس طرح آسانی سے ان کی جان فرشتے نکال لیتے ہیں. کفار قیامت کو چٹلا رہے ہیں، حالانکہ اس روز زمین شدت سے لرزے گی، دل دھڑکتے ہوئے ہوں گے اور نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی. جب سور میں پھونکا جائے گا تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک زوردار جھڑکی کی آواز ہے اور تمام انسان اور جن حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ روز قیامت کیا ہوگا، فرمایا کہ روز قیامت میں جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بہت بڑی آفت اور تباہی آ جائے گی۔ اس روز ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا ہے، جس بد نصیب نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے برعکس جو دنیا میں رب کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا اور خود کو نفس کی خواہشات سے اس نے بچانے کی کوشش کی، اس خوش نصیب کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ عبس، اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان۔ اس سورت کے شروع میں ایک بڑا نازک مضمون بیان ہوا ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ یہ اگر ایمان لے آئیں تو اس سے مکے میں کام کرنے میں بڑی سہولت ہوگی، یہ لیڈر ہیں، بہت سے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یا ان کے طرف سے ظلم کے خوف سے ایمان لانے سے رکے ہوئے ہیں، اور جو ایمان لے آئے ہیں یہ بدبخت ان کو بھی ستاتے ہیں، ان کو بھی ایذا پہنچاتے ہیں، تو اگر یہ ایمان لے آئیں تو پھر میرے لیے مکے میں کام کرنا بڑا آسان ہوگا۔ اب جب آپ ان سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے تو عین اس دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ ان کو معلوم نہ ہوا کہ اللہ کے رسول کن لوگوں سے محو گفتگو ہیں، اور انہوں نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ محسوس ہوا کہ یہ سردار اب میری بات نہیں سنیں گے، اس لیے کہ یہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی محفل میں ہمارے معاشرے کے جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کمتر لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ بدبخت خود کو بڑا سمجھتے تھے اور محتاجوں کو، نابینا، مسکین اور غریبوں کو وہ گھٹیا سمجھتے تھے۔ اب آپ کو محسوس ہوا کہ عبداللہ بن ام مکتوم کی آمد ان کو ناگوار گزرے گی اور اب یہ میری بات کو نہیں سنیں گے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ ناگواری سی محسوس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس حوالے سے پھر متوجہ فرمایا کہ کیوں ان سرداروں کو دعوت دینے میں آپ ایسی ترجیح دے رہے ہیں کہ جس سے اپنے ایک مخلص ساتھی کی تربیت اور تصحیح کی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ معاشرے کے باثر طبقات کو دعوت میں اولین اہمیت دینا مفید ہے، اگر وہ اصلاح قبول کر لیں تو نظام کی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے، عوام بھی ان کی پیروی میں اصلاح قبول کر لیتے ہیں، لیکن اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اپنے ساتھیوں کی تربیت کا معاملہ ہرگز متاثر نہ ہو، اور پھر اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ ان کو دعوت دیتے ہوئے دعوت کا وقار مجروح نہ ہو۔ قرآن، یہ دعوت، یہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہے، اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو حقائق کی یاد دہانی کراتی ہے، جو چاہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا کر سعادت کی منزل حاصل کرے، اور جو چاہے اس یاد دہانی سے رخ پھیر کر ذلت اور رسوائی کی رائے اختیار کر لے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ انسان ذرا دیکھے تو صحیح، اللہ نے اسے کس شے سے بنایا ہے؟ نطفے سے۔ نہ صرف اللہ نے بنایا بلکہ اس کے لیے ضروریات زندگی کا حصول اور خطرات سے تحفظ بھی آسان کر دیا۔ افسوس ہے کہ انسان ناشکرہ ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ غور تو کرے اللہ نے اس کے لیے غذا کیسے پیدا کی ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ زمین سے اس کے لیے اناج اور سبزیاں اور کیسی کیسی نعمتیں اگاتا ہے، اور انسان کتنے مزے سے ان کو کھا لیتا ہے۔ فرمایا لیکن یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب ہوگا ان نعمتوں کا۔ جب قیامت کے روز سور میں پھونک ماری جائے گی تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی جو کانوں کے پردوں کو پھاڑنے والی ہوگی۔ اس روز ایک نافرمان اور مجرم انسان اپنے بھائی، اپنی والدہ، اپنے والد، اپنی بیوی
اور اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا اسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ آج ہم اپنے ان عزیزوں کی دنیا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہمارے عزیزوں کے ساتھ ساتھ کتنے عرصے کا ہے، چند برس کا ساتھ ہے، لیکن ان کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کر دیتے ہیں، اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ آخرت میں کوئی ہمارے کام نہ آئے گا، یہ عزیز اور رشتہ دار اس روز ہر ایک کو اپنی اپنی ہی فکر لگی ہوگی۔ اس روز نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، اس کے برعکس کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی رسوائی اور ذلت سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ تکویر، اس سورت میں انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان وارد ہوا۔ کچھ لوگ عمل سے گریز کے لیے رسالت ہی کا انکار کر رہے ہیں، نہ رسول کو مانیں گے، نہ ان کی دی ہوئی شریعت کو تسلیم کریں گے، نہ شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس سورت کے ابتدا میں اللہ نے کچھ قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ قیامت کے دن سورج کے بساط لپیٹ دی جائے گی، ستارے مان پڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، اور سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ ایک ایسی بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا دی گئی تھی۔ اس روز جہنم کی آگ کو خوب دہکایا جائے گا، جنت کو آراستہ کر کے متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا۔ اس روز ہر انسان دیکھ لے گا کہ وہ کیا اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لایا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ حضرت جبریل رسول ملک ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بشر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول ملک کو اثر ملکوتی صورت میں واضح افق پر دیکھا ہے۔ انہیں مجنون کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کرنے والے دراصل اللہ کے احکامات پر عمل سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی اس روش کا جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نہیں، معاذ اللہ کسی شیطان جن کا القاء کیا ہوا کلام ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ دور اندیش انسان وہ ہے جو اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل کرے اور سیدھی راہ پر چل پڑے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ سورہ انفطار، اس سورہ مبارکہ میں انکار جزا و سزا کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی ابتدا میں قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کر رہی ہے۔ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے، قبروں کو کریت کریت کر مدفون انسانوں کو نکالا جائے گا، اور ہر انسان اس روز جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کس شے کو ترجیح دی تھی، دنیا کی زندگی کو یا آخرت کو، شریعت کو ترجیح دی تھی یا خواہشات کی پیروی کو۔ یہ تصور بظاہر خوشکن لیکن دراصل پرفریب ہے کہ اللہ رب کریم ہے، وہ تو کسی بھی انسان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ماں پسند کر سکتی ہے کہ بچے کو آگ میں ڈالے، اللہ تو ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بظاہر اس تصور میں اللہ کی تعریف ہے، لیکن در حقیقت اس تصور میں شریعت کی اہمیت کو کم کیا گیا ہے اور جزا و سزا کا انکار ہے۔ کوئی اللہ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ سبھی کو جنت میں داخل کر دے گا، کوئی جزا و سزا نہیں ہے، بس وہاں پر تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کوئی کیسے بھی کردار کا ہو سب جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا، اگر یہ تصور درست ہوتا تو اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال درج کرنے والے دو فرشتے کرامن کاتبین مقرر نہ کرتا۔ نہیں، نیکی اور بدیوں کا اندراج ہو رہا ہے، اور یہ اندراج با مقصد ہے۔ اس اندراج کی بنیاد پر ہی قیامت کے لیے نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اس روز نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، اور اس روز نافرمان، سرکش اور اللہ کے باغی وہ جہنم میں ہوں گے. سورہ تثفیف سرکشوں اور نیکوکاروں کا انجام. اس سورہ مبارکہ میں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کو بربادی کی وعید سنائی گئی. یہ وہ لوگ ہیں کہ لیتے ہوئے تو ہر شے پوری پوری لیتے ہیں لیکن جب دیتے ہیں تو پھر کمی کرتے ہیں. ان کا یہ طرز عمل اس بات کی غمازی کر رہا ہے, اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انہیں آخرت میں حساب کتاب کا جواب دہی کا یقین نہیں. آخرت میں ان جیسے سرکشوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ سزا جسے تم جھٹلا رہے تھے. اس کے برعکس نیکوکار نعمتوں سے سر سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. ہم مقابلہ کرتے ہیں دنیا کی گھٹیا آسائشوں اور سہولیات کے لیے, نہیں, مقابلہ کرو جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے. زیادہ نیکیاں کرو, زیادہ دین کے لیے قربانیاں دو. دنیا میں سرکش نیکوکاروں کا مذاق اڑاتے ہیں, روزے قیامت نیکوکار سرکشوں پر ہنس رہے ہوں گے, دیکھ لیں گے کہ سرکشوں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا ہے. سورہ انشقاق اللہ کے سامنے حاضری کا بیان. یہ سورہ مبارکہ ابتدا میں قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کرنے کے بعد آگاہ کر رہی ہے کہ انسان دنیا میں بڑی مشقتیں جھیل رہا ہے لیکن یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے اللہ کی طرف جا رہا ہے. اسے آخرت میں اللہ کے سامنے اپنے دنیا میں کیے گئے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے. خوش نصیب انسان کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا آسان حساب لے گا, صرف نیکیاں دیکھے گا اور برائیوں سے صرف نظر کرے گا. گناہگار انسان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جسے دیکھتے ہی وہ چیخو پکار کرے گا, اب اسے دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں میں بے فکری کی زندگی بسر کر رہا تھا. حرام کمائی سے اچھا گھر بھی بنا ہوا ہے, بڑی سہولیات بھی ہیں, بڑی اچھی غذائیں بھی ہیں, اور پھر پورے گھر والے مل کر ڈرامے فلمیں بےحودگیاں دیکھ رہے ہیں. فرائض سے غافل اور حرام میں ملوث ہو کر عیاشی کر رہا تھا. اس کا رب اس کی تمام غفلت اور جرائم سے واقف تھا. سورہ بروج اس سورہ مبارکہ میں اہل حق کی تحسین اور اہل باطل کی مذمت ہے. اللہ نے سورہ مبارکہ میں ان ظالم یہودیوں کی مذمت کی جنہوں نے 523 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے کوئی 48 سال پہلے یمن کے علاقے میں عیسائی اہل ایمان کو ایندھن بھری خنقوں میں جلا کر شہید کر دیا تھا. اس وقت عیسائی ہی مومن تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو تمام انبیاء پر ایمان رکھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سعادت صرف عیسائیوں کو حاصل تھی کہ وہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں پر ایمان رکھتے تھے. یہودیوں کی جانب سے اہل ایمان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لائے تھے. عنقریب مظلوموں کو بہترین انعامات اور ظالموں کو بہترین عذاب دیا جائے گا. حقیقت میں اللہ کے یہ نیک بندے نہیں مرے, قتل اصحاب الاخدود, اصل میں تو ہلاک اور برباد ہوئے ہیں وہ جنہوں نے خندقیں کھودی تھیں, خندقوں میں ایندھن بھرا تھا اور اس ایندھن کو جلا کر جنہوں نے اہل ایمان کو شہید کیا تھا, اصل میں وہ اصحاب الاخدود مارے گئے ہیں. سورہ طارق آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب. یہ سورہ مبارکہ ایمان بر آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب دے رہی ہے. پہلا شبہ, کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان کے ایک ایک عمل کو دیکھا جا رہا ہو؟ فرمایا کہ ہر انسان کی نگرانی اسی طرح کی جا رہی ہے جیسے ستارے ہر وقت زمین پر نگران کی طرح نظر رکھتے ہیں. پھر یہ سوال کہ کیسے ممکن ہے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے؟ فرمایا کہ انسان کو دوبارہ اسی طرح زندہ کیا جائے گا جیسے اسے پہلی بار نطفے سے پیدا کیا گیا تھا. پھر یہ شبہ کہ کیا اربوں انسان ہیں, کیا ہر انسان کے ہر عمل سے اللہ واقف ہے؟ جواب دیا گیا, کوئی چھوٹی بات تو کیا, اللہ انسان کے سینوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے. پھر اس کے بعد یہ شبہ یا یہ ایک اپنے لیے تسکین کہ کوئی قیامت کے دن آ کر ہماری مدد کر کے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. فرمایا روز قیامت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا. لا قوتوں والا ناصر, کوئی اس کے لیے نہ قوت ہوگی مدد کرنے والی اور نہ ہی کو مددگار ہوگا. قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے، انہو کتاب فصل وما ہوا بالحاصل، یہ قرآن کوئی گپ شپ نہیں ہے، وہ بے مقصد کلام نہیں ہے، جو قرآن کی قدر کرے گا سرخرو ہوگا، اور جو قرآن کی ناقدری کرے گا ناکام و نامراد ہوگا۔ اس کے بعد سورہ آلہ، اس سورہ مبارکہ میں ذکر، صبر اور تذکیر کی تلقین کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبر کریں اور قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے جلدی نہ کریں، لوگوں کو آخرت کے لیے تذکیر یاد دہانی کراتے رہیں۔ جس شخص کے دل میں بھی خوف خدا ہوگا وہ یاد دہانی سے اپنی اصلاح کر لے گا، بڑا ہی بدبخت ہے وہ بد نصیب جو یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایسے لوگ ایک بڑی آگ کا ایندھن بنیں گے جس میں نہ مر سکیں گے اور نہ ہی زندوں میں شمار ہوں گے۔ آخرت میں ابدی کامیابی اسی خوش نصیب کو ملے گی جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبتوں سے پاک کیا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتا رہا۔ المیہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی عارضی اور گھٹیا لذتوں کو ترجیح دیتی ہے، بل تو سرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر و ابقا، حالانکہ آخرت کی نعمتیں اعلیٰ بھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں، دائمی ہیں۔ اللہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ غاشیہ، توحید اور آخرت کی یاد دہانی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ روز قیامت مجرموں کے چہرے ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، اور پھر یہ بد نصیب چہرے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے، وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور غذا کانٹے دار جھاڑی ہوگی۔ اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے برعکس اس روز نیکوکاروں کے چہرے روشن اور دمکتے ہوئے ہوں گے، وہ دنیا میں کی گئی اپنی محنتوں پر مطمئن ہوں گے، پھر وہ جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذرا انسان دیکھے تو صحیح، اب جو قرآن کے اولین مخاطب تھے عرب، انہی کے مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے انہیں غور و فکر کی دعوت دی۔ وہ اکثر سفر کرتے تھے تجارتی، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حد نگاہ تک آسمان ہے اور زمین پھیلی ہوئی ہے اور چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، ارے وہ دیکھے تو صحیح کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے، اللہ نے چرائی سفر کے لیے اسے کتنا موضوع بنایا ہے، وہ ہفتے بھر بھی کھانا نہ کھائے تو اس کے اندر جو ہے وہ غذا کا پورا ذخیرہ موجود رہتا ہے، پانی کا ذخیرہ موجود رہتا ہے، گرم ریت کے طوفان بھی آئیں تو وہ ریت ہی میں اپنا منہ دے لیتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں اور پلکیں ایسی ہیں کہ ان میں ریت داخل نہیں ہو سکتی، اس کے پاؤں ایسے ہیں کہ وہ ریت میں دھستے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی وہ نعمت اور قدرت کی نشانی ہے۔ ارے ذرا وہ دیکھیں آسمان کو کہ اللہ نے کیسے اسے بلند کیا ہے، دیکھیں پہاڑوں کو اللہ نے کیسے انہیں زمین میں گاڑ دیا ہے، اور دیکھیں زمین کو اللہ نے کیسے اسے ان کے لیے بچھونا بنا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مظاہر قدرت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ ان کی ذمہ داری صرف یاد دہانی کرانا ہے، جسے معرفت الہی حاصل ہو گئی وہ خوش نصیب ہے، جس نے یاد دہانی سے رخ پھیرا تو پھر اللہ اسے بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ انہوں نے خواہی نہ خواہی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور پھر اللہ ہی نے ان کا حساب لینا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالی ہمارا آسان حساب فرمائے۔ سورہ فجر، دنیا پرستوں کی شدید مذمت کا بیان۔ سورہ فجر کی ابتدا میں ایسے اوقات کا بیان ہے کہ جن میں اللہ کی طرف سے روحانی فیوض و برکات عام ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی عبادت کا بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ان اوقات میں فجر کا وقت ہے، ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں، رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں کہ طاق اور درست راتوں کا انسان حساب رکھتا ہے، اور پھر رات کا آخری پہر شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا پرست روحانی نعمتوں کے بجائے مادی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون کے پاس کتنی مادی نعمتیں تھیں، لیکن وہ کس طرح ذلت سے دوچار ہوئے. اللہ انسان کی آزمائش دو صورتوں سے کرتا ہے، کبھی نعمتوں کی فراوانی کر کے اس کے شکر کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی نعمتیں چھین کر اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے. دنیا پرست انسان نعمتوں کی فراوانی کو باعث عزت سمجھتا ہے، اور نعمتوں کے زوال کو باعث ذلت سمجھتا ہے. حالانکہ یہ تصور غلط ہے. نہ نعمتوں کا ملنا کوئی عزت کی علامت ہے، اور نہ نعمتوں کا چھن جانا کو ذلت کی علامت ہے. یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں، امتحان کی ہیں. اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی آزمائش آ ہی جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت میں دنیا پرست مالداروں کی عزت کرتے ہیں اور یتیموں کی تحقیر کرتے ہیں، دوسرے وارثوں کو محروم کر کے وراثت کے پورے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا حقیقت ہے اس مال و اسباب کی؟ عنقریب اللہ زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دے گا، اور اس پر موجود تمام مال و اسباب فنا ہو جائے گا. پھر زمین پر کی گئی دنیا پرستی کا بدلہ چکانے کے لیے قصہ زمین برسر زمین، زمین پر کی گئی دنیا پرستی کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ زمین پر نزول فرمائے گا. اس روز ایک دنیا دار انسان افسوس کرے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی اصل زندگی آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا، لیکن اب اس قسم کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسے اللہ ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا، اللہ اسے ایسے جکڑے گا جیسے اور کوئی نہیں جکڑ سکتا. البتہ جو خدا پرست انسان ہے، جس کا مطلوب مقصود دنیا نہیں اللہ کی رضا ہے، اور وہ اپنی اس ترجیح پر قیامت کے دن بہت ہی خوش اور بڑا مطمئن ہوگا، اسے نفس مطمئنہ کی کیفیت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے بشارت دے گا کہ تمہارا مقصد حاصل ہوا، میں تم سے راضی ہوں، اور اب میں تمہیں ایسی ایسی نعمتیں دوں گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے. آؤ میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور میری نعمتوں میری جنت سے خوب فیض حاصل کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. سورہ بلد، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی پسندیدہ صورت کا بیان. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ایسے کردار کی مذمت کی جو بڑے تکبر کے ساتھ دعوے کرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال صدقہ کیا ہے، کہ اللہ اسے دیکھ نہیں رہا. فرمایا کہ اللہ کو تو وہ نیکی پسند ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق اور اس کی رضا کے حصول کے لیے انجام دی جائے. اس کے نزدیک پسندیدہ صدقہ و خیرات یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ایسے ناداروں کی مدد کی جائے جن سے دنیا میں کسی بدلے کی، کسی فائدے کی امید نہ ہو. غلاموں کو آزاد کرایا جائے، قحط کے دوران بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے، اور بے سہارا مساکین کو سہارا دیا جائے. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل کی صفائی ہوگی، اور اب انسان کو اللہ کی قربت حاصل ہوگی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ایسے لوگ اگر دوسروں کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ انسانی ہمدردی کی ترغیب دیں گے تو انہیں بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا. البتہ جو بد نصیب قرآن کی واضح رہنمائی کے خلاف روش اختیار کریں گے تو پھر انہیں جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. سورہ شمس، اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام. ابتدا میں اللہ نے متضاد مظاہر قدرت بیان کیے، یعنی سورج اور چاند، دن اور رات، اور آسمان اور زمین. ان کی قسمیں کھا کر کہا گیا کہ جس طرح یہ متضاد مظاہر قدرت ہے، اسی طرح سے انسانی وجود میں بھی دو متضاد میلانات یعنی بدی اور نیکی کا شعور رکھ دیا گیا ہے. یہ شعور دراصل انسانی وجود میں موجود روح ربانی کی وجہ سے ہے، روح کی نسبت اللہ سے ہے. روح میں اللہ کی قربت کی ایک تڑپ ہے جس کے لیے اسے نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت ہے. اس کے برعکس ہے انسان کا نفس جو اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے. ان النفس الامارۃ بالسوء. اب اگر روح کے تقاضے سامنے رہیں تو یہی نفس, نفس لوامہ یعنی ضمیر بن کر انسان کو نیکی پر خوش اور برائی پر پشیمان کرتا ہے. رفتہ رفتہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اس عادت کو حاصل کرنے والے کامیاب ہیں. قد افلح من تزکا. جو لوگ نفس کی خواہشات کو روح کے تقاضوں پر ترجیح دیتے ہیں اور روح کو حاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں وہ لوگ ناکام ہیں. وقت خواب من دساہ. انسانی وجود میں جس طرح ضمیر انسان کی اصلاح کرتا ہے اسی طرح سے کسی بھی قوم کا ضمیر ایسا نیک انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو نیکی کرنے کی دعوت دیتا ہے اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. مثال دی گئی کہ قوم سمود کے لیے ضمیر کا کردار ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ادا کیا. بدبخت قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور پھر اللہ تعالی ان پر اپنے عذاب کے ساتھ ٹوٹ پڑا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اور اللہ نے پھر اس قوم کو ملیہ میٹ کر دیا. سورہ لیل. اس سورہ مبارکہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا بیان اس طرح سے آیا کہ فرمایا گیا اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اس انسان کا ہے جس میں تین خوبیاں ہوں. نمبر ایک, وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو. نمبر دو, ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو. اور نمبر تین, حق کا بھرپور ساتھ دے کر اس کی تصدیق کرتا ہو. ایسے انسان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دے گا. اب وہ بڑی بڑی قربانیاں اللہ کی راہ میں آسانی کے ساتھ دے گا. اس کے برعکس اللہ کو جو کردار ناپسندیدہ ہے اس کی بھی تین خصلتیں ہیں. نمبر ایک, بخل کرنا. نمبر دو, کسی بھی معاملے میں جائز و ناجائز کی پرواہ نہ کرنا. اور نمبر تین, حق کی دعوت کو جھٹلانا. جو لوگ اس کردار کے حامل ہیں اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور گویا ان کے لیے اللہ جہنم کی راہ آسان کر دیتا ہے. جب ایسا شخص جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا. برا کردار اختیار کر کے ہم جہنم کے مستحق تو ہو جائیں گے لیکن دنیا میں ہر خواہش پوری نہ کر سکیں گے. لہذا بہتر یہی ہے کہ اس دنیا میں نفسانی خواہشات کی پیروی کے بجائے وہ کردار اختیار کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے, تاکہ آخرت کی اعلیٰ اور ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں. سورہ ضحا. مایوسی دور کرنے کا نسخہ. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی میں ایک طویل وقفہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان کر کے مایوسی سی ہونے لگی کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے حبیب کی دلجوئی فرمائی کہ اللہ نہ تو اے حبیب آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. وہ تو مسلسل آپ کے درجات بلند فرما رہا ہے اور ان قریب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. ذرا سوچئے, آپ یتیم تھے تو اس نے آپ کو سہارا دیا. آپ حق کی تلاش میں بے چین تھے تو اس نے قرآن کے نزول کے ذریعے آپ کو ہدایت دے دی. آپ تنگ دست تھے تو اس نے آپ کو غم روزگار سے فارغ کر کے غنی کر دیا. مایوسی کی کیفیت میں جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی ان عنایات پر غور و فکر کرتا ہے جو اللہ نے اس پر کی ہیں تو پھر انسان کو کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ایک شکر کے جذبات سے انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور یہ آنسو مایوسی کی ساری کیفیت کو بہا کر لے جاتے ہیں. تو مایوسی کا علاج یہ ہے, ڈپریشن کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اللہ تعالی کی ہونے والی نعمتوں کو تنہائی میں یاد کرے. انشاءاللہ ان نعمتوں کو یاد کرنے سے انسان اپنے آپ کو مایوسی اور ڈپریشن اس سے بچا سکتا ہے. سورہ انشراح. اس سورہ مبارکہ میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کو آسان کر دیا. وہ مشکل کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ سے لو لگانے کا سرور حاصل کر رہے تھے. ایسے میں اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ جائیے اور لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیجئے اور اپنے رب کی بڑائی کو قائم کیجئے. کہاں وہ ذکر اللہ کی لذت اور کہاں ایک جھگڑنے والی قوم کو خبردار کرنا، ان کی گستاخیاں برداشت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے مار کا آرائی کر کے دین حق کو غالب کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھاری ذمہ داری سے بوجھل ہو رہے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد اللہ نے آپ کو انشرائے صدر عطا کیا، اور وہ انشرائے صدر یہ تھا کہ آپ نے غور کیا کہ مجھے تو مشقت ہو رہی ہے، میں تو غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ کے ذکر کی لذت کے حصول سے محروم ہو رہا ہوں، لیکن اگر میری اس مشقت سے لوگوں کی اصلاح ہو گئی اور وہ دنیا میں ظلم و ستم سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ گئے تو یہ کتنی بڑی ان کے لیے نعمت ہوگی، میری اس مشقت کی وجہ سے کتنوں کا بھلا ہوگا. لہذا باپ ذوق و شوق سے اس مشقت میں، دین کی تبلیغ اور دین کی پھیلانے کے مشن میں ہم وقت لگ گئے. اللہ نے دنیا میں آپ کو یہ مشقت اٹھانے کا بدلہ یوں دیا کہ آپ کا ذکر خیر بلند فرما دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جو لوگ مشکلات خندہ پیشانی سے جھیلتے ہیں بعد میں انہیں ہی آسانیاں میسر آتی ہیں، یہ حقیقت اس سورہ مبارکہ میں دو بار بیان کی گئی. مشقتیں اٹھا لو، بعد میں تمہیں ہی اللہ تبارک و تعالی آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ دعوت و تبلیغ اور غلبہ دین کے لیے دن بھر محنت کریں، البتہ رات میں پھر اور محنت کریں، اور اللہ سے لو لگانے کی لذت حاصل کرنے کے لیے تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھیں. سورہ 3، اس سورہ مبارکہ میں انسان کی عظمت کا بیان ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے قسمیں کھا کر کچھ اپنے نیک بندوں کی مثالیں دے کر یہ حقیقت بیان کی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا ہے. انجیل کی قسم سے اشارہ حضرت مولا اسلام کی طرف ہے، کیونکہ ان کے علاقے میں اس پھل کی کثرت تھی. زیتون اشارہ کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیونکہ وہ زیتون کی کثرت والے علاقے میں بھیجے گئے. طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ اسی مقام پر آپ کو اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا اور تورات بھی عطا کی گئی. بلد امین، امن والے شہر سے اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، جنہوں نے شہر مکہ کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. اور اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے، کیونکہ آپ کی بعثت اسی محترم شہر میں ہوئی. پانچ پیغمبروں کا پاکیزہ کردار اس بات کی دلیل ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی تخلیق بہترین ساخت میں ہوئی ہے. اصل انسان دراصل اس کی روح ہے، جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک بنا. اللہ نے پہلے انسان کی روح کو وجود بخشا اور پھر اسے پستیوں کی پستی یعنی اس بدن میں ڈال کر دنیا میں بھیج دیا. اب دنیا میں روح و بدن کا مارکہ شروع ہو گیا. روح آئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کا میلان اللہ کی طرف ہے، وہ نیکیاں کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتی ہے. بدن مٹی سے بنا ہے، اس کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں، لہذا اس کا میلان انہی گھٹیا چیزوں کی طرف ہے. اب یہ مارکہ ہے جو روح اور بدن کا جاری ہے. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش. روح کا تعلق اللہ سے، لہذا وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے. بدن مٹی سے بنا ہے اور وہ انسان کو مٹی سے پیدا ہونے والی سہولیات کی طرف کھینچتا ہے. جو انسان روح کے تقاضوں کو غالب کر کے ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے، وہ پھر سے اپنی عظمت کو حاصل کر لیتا ہے. سورہ الق، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے علم کے سیکھنے کی اہمیت کو بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سورہ الق کی ابتدائی پانچ آیات پر مشتمل تھی. ان آیات میں دو بار حکم دیا گیا اقرا، اے نبی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی حکم نہیں ہے، بس اقرا پڑھیے، یہ ہے اللہ کے نزدیک علم سیکھنے کی فضیلت۔ اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ انسان سرکشی کرتا ہی رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرکشی اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکشی پر فوری پکڑ نہیں ہوتی۔ پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ معاشرے کو کیسے پاکیزہ بنایا جائے گا؟ اس سوال کا جواب ہے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنا۔ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا ان الی ربک الرجعا۔ جتنا جتنا انسان میں خوف خدا اور محاسبہ اخروی کا احساس بڑھتا جائے گا، وہ سرکشی کو چھوڑتا جائے گا، کردار کی پاکیزگی کو اپناتا جائے گا، افراد سمریں گے تو اس کی وجہ سے رفتہ رفتہ معاشرہ بھی سمرے گا۔ سورہ قدر، قدر والی رات کی عظمت کا بیان۔ سورہ قدر میں شب قدر کی فضیلت کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا، یہ رات بڑی قدر والی رات ہے، اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے درجے میں ثواب میں زیادہ ہے، اور اس رات کی برکتیں طلوع فجر تک جاری رہتی ہیں۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین علیہ السلام اہل زمین کے لیے سال بھر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں اس رات کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بینہ، کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا کہ بینہ یعنی واضح دلیل دو چیزوں کا مجموعہ ہے، رسول یتلو علیہم صحفا مطہرہ، یعنی بینہ کیا ہے؟ رسول ہے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفے، یعنی بینہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن حکیم اور سنت رسول، یہ دونوں سامنے ہوں گے تو پھر انسان کے اوپر واقعی اللہ تبارک و تعالی کا کلام صحیح طور پر واضح ہوگا۔ صرف قرآن بینہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں انکار سنت کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ بینہ کیا ہے؟ رسول یتلو صحف مطہرہ۔ فرمایا اس بینہ نے آ کر اہل کتاب اور مشرکین میں سے کھرے اور کھوٹے کو جدا کر دیا۔ دور جہلیت میں بظاہر فلاحی کام بہت سے لوگ کرتے تھے، ابو جہل بھی کر رہا تھا اور ابوبکر صدیق بھی کر رہے تھے۔ بینہ کے آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ کس کا فلاحی کام اللہ کے لیے ہے، مثلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور کس کا کام ذاتی نام و نمود کے لیے ہے، مثلا ابو جہل۔ بینہ کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو، بالکل یکسو ہو کر، یہی بالکل سیدھا دین ہے، ذالک دین القیمہ، اس سیدھے دین پر نہ چلنے والے بدترین مخلوق ہیں، ان کی سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے برعکس حق پر ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں، ان کے لیے وہ دائمی باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ نعمت اسے ملے گی جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ اس کے بعد سورہ زلزال، روز قیامت زمین کی کیفیت و کردار کا بیان۔ فرمایا کہ روز قیامت زلزلہ آنے کی وجہ سے زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی، پھر وہ ان تمام اعمال کا حال بتائے گی جو اس پر انسانوں نے کیے تھے۔ تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، اچھے لوگوں کا الگ گروہ اور برے لوگوں کا الگ گروہ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے درج پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے لکھا ہوا پائے گا۔ سورہ عادیات، انسان کی ناشکری کا بیان۔ سورہ عادیات میں انسان کے کردار کا گھوڑے کے کردار سے موازنہ کیا گیا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے، حالانکہ مالک گھوڑے کا خالق نہیں اور نہ ہی مالک اس کے لیے چارہ پیدا کرتا ہے۔ مالک صرف یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے پیدا کردہ چارے کو گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے، اور گھوڑا پھر اتنا وفادار ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر مہم میں اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے. اب ذرا انسان غور کرے، اللہ انسان کا خالق بھی ہے، اسے تمام ضروریات بھی عطا کرتا ہے، لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وہ اللہ کی محبت اور رضا کو پسے پش ڈال کر مال کی محبت کو ترجیح دیتا ہے. روز قیامت قبروں کو کریت کریت کر ہر انسان کو نکالا جائے گا، پھر اس کے اعمال کے پیچھے کار فرما نیتوں کو بھی جانچا جائے گا. اللہ اس روز کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے. سورہ قاریہ، روز قیامت کی ہولناک آفت. اس سورہ مبارکہ میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت زوردار زلزلے کی صورت میں بڑی زبردست آفت برپا ہوگی. لوگ اس روز بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح منتشر ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھن کی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. فیصلے نیکیوں کے وزن کی بنیاد پر ہوں گے. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں عیش کرے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے. سورہ تکاثر، کثرت کی حوث اور اس کے انجام کا بیان. سورہ تکاثر میں ان بد نصیبوں کے حال پر افسوس کیا گیا جن نے کثرت کی حوث نے اللہ کے احکامات سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے. عنقریب کثرت کی حوث کا برا انجام جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا، اور ان سے دنیا میں عطا کی جانے والی ہر نعمت کے بارے میں باس پرس کی جائے گی کہ نعمت استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کی یا پھر شیطان کی اطاعت کی. اللہ ہمارے لیے اس روز کا حساب کتاب آسان فرمائے. سورہ اثر، جہنم سے بچنے کا راستہ. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے پوری تاریخ انسانی کو گواہ بنا کر یہ حقیقت بیان کی کہ دنیا میں آنے والوں کی اکثریت دنیا کے دھوکے میں آ گئی، اور اس نے غلط کی زندگی بسر کی، اور بالآخر جہنم میں جانے کی راہ اختیار کر لی. البتہ صرف وہی لوگ جہنم سے بچ سکیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں، دوسروں تک حق کا پیغام پہنچائیں، اور تبلیغ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کریں. اللہ ہمیں ابدی خسارے سے بچنے کے لیے مذکورہ بالا چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سورہ حمزہ، مال سمیٹ سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا ذکر. یہ سورہ مبارکہ ایک ایسے انسان کے پس کردار کو بے نقاب کر رہی ہے جس کا مقصود ہے مال جمع کرنا. وہ اس گھٹیا مقصد کے لیے جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت اور لگائی بجائی غرض کسی اخلاق کی برائی کو برائی نہیں سمجھتا. وہ روپے پیسے کو ہی کامیابی اور عزت کا معیار سمجھتا ہے. مال جمع کرتا اور سمجھتا ہے کہ اس کی بقا اور بعد از موت اس کی ناموری مال کی وجہ سے ہی ممکن ہوگی. عنقریب اس گھٹیا کردار کے انسان کو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. سورہ فیل، ہاتھی والوں کے برے انجام کا بیان. اس سورہ مبارکہ میں ہاتھی والوں کی موجزانہ تباہی کا ذکر ہے. یہ ہاتھی والے اصل میں یمن کے عیسائی تھے جن کا سرغنہ ابراہ تھا. ابراہ چاہتا یہ تھا کہ یمن سے لے کر شام تک کے تجارتی فوائد اہل یمن کو حاصل ہو جائیں. یمن سے لے کے شام تک پوری تجارت کا جو روٹ ہے اس پر ان کی اجارہ داری ہو جائے، اور یہ فوائد پہلے حاصل تھے قریش کو. قریش کو یہ کیوں حاصل تھے؟ اس لیے کہ قریش کا تعلق مکہ سے تھا. مکہ میں اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ تھا، اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو پورے عرب میں ایک مذہبی احترام حاصل تھا. ان کے تجارتی قافلے امن کے ساتھ ہر علاقے سے گزرتے تھے، اور کوئی نہ لوٹ مار کرتا تھا بلکہ ان کے کافروں کا استقبال ہوتا تھا، ان کی خدمت ہوتی تھی. ابراہ نے قریش کی مذہبی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے الکلیس نامی ایک نام نہاد عبادت کا یمن میں بنائی، اور تمام اہل عرب کو اس مقام پر آ کر عبادت و حج کرنے کی دعوت دی تاکہ بجائے خانہ کعبہ کے القلیس مذہبی مرکز بن جائے اہل عرب کا، اور جو مذہبی سیادت حاصل ہے قریش کو وہ اہل یمن کو حاصل ہو جائے، اور پھر ان کے قافلے پورے عرب میں امن کے ساتھ حرکت کر سکیں۔ لیکن ابراہ کی دعوت پر دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور کوئی اس کے اس نام نہاد کا اس کی نام نہاد کا عبادت کام ہے حج کے لیے عبادت کے لیے نہیں گیا۔ ضد میں آ کر اس نے بیت اللہ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا، 60,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے تاکہ لوگوں پر ایک روب قائم ہو۔ جیسے ہی یہ لشکر مزدلفہ سے نکل کر وادی محصر میں داخل ہوا، مزدلفہ اور منا کے درمیان یہ وادی ہے، اللہ نے چھوٹے سے ایک پرندے ابابیل کے جھنڈ کے جھنڈ اس لشکر پر چھوڑ دیے۔ ان کی چونچ میں زہریلے اثرات رکھنے والی مٹی کی کنکریاں تھیں، پرندوں نے وہ کنکریاں ابراہ کے لشکر پر پھینکی، کنکری جسم کے جس حصے پر پڑتی وہ گلنا شروع ہو جاتی تھی۔ ہاتھی ان کنکریوں کے اثرات سے بلبلا اٹھے اور واپس مڑ کر اپنے ہی لشکر کے لوگوں کو رونتے رہے۔ پورا لشکر تباہ ہوا اور اللہ نے اپنے عظیم گھر بیت اللہ کو محفوظ رکھا۔ سورہ قریش، قریش پر اللہ کے احسانات کا ذکر۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کو بابر کرایا گیا کہ اللہ نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کیا تاکہ تمہارے تجارتی مفادات محفوظ رہیں، اللہ نے تمہیں تجارتی سہولتیں تمہاری تجارتی سہولتیں جاری و ساری رکھنے کے لیے ابراہ کے لشکر کو تباہ کیا ہے۔ اب احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود ساختہ معبودوں کے بجائے بیت اللہ کے رب یعنی اللہ کی عبادت کرو، وہ رب کے جس نے تمہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی، اور بیت اللہ کے گرد ایک خاص علاقے کو حرم قرار دے کر تمہیں جنگ و جدال کے خوف سے امن دے دیا۔ سورہ معون، جزا و سزا کو چٹلانے والوں کے پس کردار کا بیان۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے آگاہ فرمایا کہ جو شخص بھی جزا و سزا کا یقین نہیں رکھتا وہ کردار کی انتہائی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہی وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نماز جب جی چاہتا ہے تو پڑھتا ہے اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، عام استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں جزا و سزا کا یقین عطا فرمائے۔ سورہ کوثر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی کثیر نعمتوں کا ذکر کیا، قرآن جیسی کامل ہدایت، اسلام جیسا مکمل دین، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے جانصار ساتھی، بہت بڑی امت، اور محض 21 برس کی قلیل مدت میں دین کو غالب کرنے کی سعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے اور قربانی پیش کرنے کی تلقین کی گئی۔ آخری آیت میں فرمایا کہ دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ پنی میں فوت ہو گئی اور اب آپ کی نسل باقی نہیں رہے گی، آپ کا نام باقی نہیں رہے گا، یہ ان بدبختوں کی خام خیالی ہے، وہ خود ہی بے نام و نشان ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک قیامت تک بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا۔ سورہ کافرون، کافروں سے اعلان برات۔ اس سورہ مبارکہ میں کافروں کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش کو سختی سے رد کر دیا گیا۔ وہ بار بار اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت میں شریک ہو جائیں، ہم اتنے ہی عرصے آپ کے ساتھ آپ کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ فرمایا گیا کہ ہمارے نبی ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اسی طرح تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے۔ معبود حقیقی کی تو کوئی اولاد یا کوئی شریک نہیں، جبکہ تم ایک ایسے اللہ کو مان رہے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں اور تمہارے خود ساختہ معبود اس کے شریک ہیں۔ تمہارا تصور اللہ کے بارے میں کچھ اور ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کچھ اور۔ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو جس کے تحت تم من گھڑت معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا دین کافی ہے جس میں عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے. سورہ نصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان. یہ سورہ مبارکہ بشارت دے رہی ہے کہ عنقریب اللہ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور دین غالب ہو جائے گا. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا، لوگ جوک در جوک نظام اسلام کو قبول کریں گے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ آپ کا مشن مکمل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس کیفیت کے آنے کے بعد کثرت سے اللہ کی تسبیح و حمد کریں. مشن کی جد و جہد کے دوران جو بھول آپ سے ہوئی یا جو خطا آپ کے ساتھیوں سے ہوئی، اس پر اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کریں. بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور نظر کرم کرنے والا ہے. سورہ لہب گستاخ رسول کے لیے شدید ترین وعید کا بیان. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، پڑوسی بھی تھا. وہ حسن سلوک کے بجائے آپ کو گالیاں دیتا، آپ کے کھانے کی ہانڈی میں نجاست ڈال دیتا اور آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتا، تبلیغ دین کے دوران آپ کے پیچھے پیچھے چلتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتا. اس سورہ مبارکہ میں وعید سنائی گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ برباد ہوگا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، روز قیامت انگاروں والی آگ میں چلے گا. اس کی بیوی ام جمیل بہت زیادہ لگائی بجائی کر کے فساد کی آگ بھڑکاتی ہے. وہ اس طرح ہلاک ہوگی کہ کھجور کی رسی اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹک جائے گی. اور اس بدبخت عورت کا انتقال، اس کی وفات اسی طریقے پر ہوگی. لکڑیوں کا گٹا سر پر تھا اور جو رسی جس سے وہ گٹا باندھا ہوا تھا وہی اس کے گلے میں پھندا بن گئی اور یہ جہنم واصل ہوئی. سورہ اخلاص اللہ کے یکتا ہونے کا بیان. سورہ اخلاص میں اللہ یعنی معبود حقیقی کے امتیازی اوصاف کا بیان ہے. وہ یکتا ہے، وہ خالق ہے اور کسی کا محتاج نہیں، جبکہ اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی مثل ہو. یہ ہے اللہ تعالی کی یکتائی کا بیان. سورہ فلق خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ہمیں وہ دعا سکھائی کہ جس کی وجہ سے ہم ان تمام شرور سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آ سکتے ہیں کہ جو خارج سے ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں. دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جو اس نے بنائی، رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جاتی ہے، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو منتر پڑھ کر گروہ میں پھونکتی ہیں، حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرتا ہے. سورہ ناس داخلی شرور سے حفاظت کی دعا. سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان شرور سے حفاظت کے لیے دعا سکھائی جو اندر سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. ارشاد ہوا، یوں اللہ سے دعا مانگو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب، بادشاہ اور معبود حقیقی کی اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسان کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے. یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے یا شیطان کا ایجنٹ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عظیم کتاب کے آغاز میں سورہ فاتحہ کی صورت میں بندوں کو ہدایت مانگنے کی دعا تلقین فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم. پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا قبول فرما لی، اور آخری دو صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھا دی تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو. اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. اللہ ہمیں اپنے اس احسان عظیم اور دیگر بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ مختصر خلاصہ مضامین کی تکمیل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرمائے، اور جو بھی اس میں کوئی خیر ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. اللهم آنس بحشتنا فی قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما و نورا و هدى و رحما، اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل و آناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وزهب همومنا وغمومنا. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ کی بخشش فرما، ان کی تمام خدمات قرآنی کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں ان کے حق میں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی قرآن مجید کی خدمت ہوئی ہے، اے اللہ یہ آپ ہی کی توفیق سے ہے. اے اللہ اس حوالے سے جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی، اے اللہ ہمیں معاف فرمائیے. اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور کیجیے. اے اللہ جو بھی یہ خدمت ہوئی ہے، اے اللہ اس کا اجر عطا فرمائیے. اے اللہ جن جن بہنوں اور بھائیوں نے اس کام میں تعاون کیا ہے، اے اللہ ان سب کو اس کا اجر عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.